لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
حفظ و ناظرہ اور درس نظامی پڑھنے یا پڑھانے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟
اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر کسی کار خیر سے بھی نیت دنیاوی مقصد کے حصول کی تو پھر ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پر، اگر کوئی اس لیے حج کا سفر اختیار کرتا ہے کہ کام دھندے سے اکتا گیا ہوں، ذرا کلائمیٹ بھی چینج ہو جائے گی، یعنی آب و ہوا چینج ہو جائے گی، کام دھندے سے بھی جھنجھٹ سے جان چکے گی، بال بچوں کی روز کی مطلب ہے کہ مغز ماری سے بھی خلاصی ملے گی، چلو چلتے ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ حج پر اگر کوئی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی نیتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ساری کی ساری رضا الہی سے ہٹ کر، تو ان کو مطلب یہ کہ وہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں حاصل ہو جائیں، لیکن ثواب کی امید وہ نہ رکھے. اسی طرح کوئی روزہ رکھنے والا اگر ڈائٹنگ کی نیت کرے کہ بھوک کے فوائد حاصل ہو جائیں گے، پیاس کے فوائد حاصل ہو جائیں گے، کھا کھا کر میرا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، تو اس کو ذرا راحت مل جائے گی، تو اس کو بھوک و پیاس حاصل ہو جائے گی، لیکن روزے کا ثواب نہیں ملے گا. روزہ رکھے اللہ کے لیے، حج کرے اللہ کے لیے، باقی ضمنی فوائد ہیں وہ بغیر نیت کی بھی حاصل ہو جائیں گے، تو ثواب انشاءاللہ بچ جائے گا. تو اسی طرح اگر پڑھنے میں یہ نیت کریں کہ میرا ذہن کھل جائے گا، میری اردو اچھی ہو جائے گی، عربی زبان اچھی بولوں گا، تو سب پر میرا روب پڑ جائے گا، روب ڈالتے رہیے، ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے مطلب رضائے الہی کی نیت سے آپ پڑھیے اور پڑھائیے. تنخواہ بھی بے شک آپ کی مجبوری ہو تو لیں، لیکن نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو کہ میں علم دین کی خدمت کر رہا ہوں، کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے، میں خدمت قرآن کر رہا ہوں، قرآن پڑھا رہا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم نے بہتر ہوا ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسرے کو بھی سکھائے، تو میں تو یہ فضیلت پانے کے لیے پڑھا رہا ہوں. انشاءاللہ یہ نیت کریں گے تو نیت کا ثواب کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کو کیسا ہونا چاہیے؟
ان کو تو مثالی ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت اسلامی اور اس سے متعلقات جو بھی ہیں، ان کو عوام الناس عقیدت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے تنقید کی نظر بھی ڈالتے ہیں، تو جو عقیدت سے دیکھے اس کی عقیدت مجروح نہ ہو، اس کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور جو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی محتاط رہنا ضروری ہے. اور نیت وہی رضا الہی کی ہے، تو جامعات ہوں یا مدرسۃ المدینہ ہوں اپنے، یا کوئی بھی مطلب ہے کہ دین سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، اس کو مطلب فی زمانہ لوگ بس غور سے دیکھتے ہیں اس کی حرکت اور سکنت کو، تو اس کو بہت محتاط ہونا چاہیے. اس کو گھر میں بھی مطلب بہت احتیاط برتنی چاہیے، ورنہ آپ اگر گھر میں بد اخلاقی کریں گے تو گھر میں آپ کو تانے ملیں گے اور ملتے ہوں گے کہ تیرے قاری صاحب نے تجھے یوں سکھایا ہے، تجھے استاد نے یہ سکھایا ہے، یہ سبق پڑھایا ہے، اس طرح آپ کو متبنے کے تانے کریں گے. تو ملا بن گیا ہے تو مولوی ہو کر اتنی حرکت کرتا ہے. دیکھ امامہ پہنا ہے اور تو نے باجی کو متبنے کے جھاڑ دیا, اب تو تیری داڑھی نکل آئی اور امی سے اس طرح بدتمیزی کرتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ترکیب جو ہے وہ آپ کی آؤٹ ہوتی چلی جائے گی, اور گھر والوں کا ذہن جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جائے گا. گھر والوں کا ذہن اکثر ہوتا نہیں. ایک خاتون یا ایک اسلامی بہن ہمارے گھر میں رو رو کر بتا رہی تھی, گھر میں بتایا مجھے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب میں اپنے بیٹے کو اس طرح کی وہ شرارت کرتا تھا تو میں اس کو بولتی تھی کہ تیرے مولانا نے تیرے کو یہ سکھایا ہے, تیرے قاری صاحب نے تجھے وہ سکھایا ہے. اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے مدرسہ پڑھنا چھوڑ دیا. نتیجتاً اب وہ ہو گیا آوارہ اور میں آ گئی ماحول میں. اب میرا جلتا ہے دل, اور اب میں اپنے بچے کو کس طرح مدرسے میں لاؤں؟ اب وہ قابو آتا نہیں. تو یوں بھی ہوتا ہے, لیکن مطلب یہ کہ طالب العلم کی بد اخلاقی کا سائڈ افیکٹ تو آیا نا, کہ ماں نے تانے دیے اور اس کی نحوست کی وجہ سے بچہ مدرسہ چھوڑ بیٹھا اور آوارہ ہوا. تو نقصان نتیجتاً اس بچے کا بھی ہوا, مدنی منع کا بھی ہوا جو اب مدنی منع نہ رہا, اور اس کی ماں کا بھی ہوا, اس کے باپ کا بھی ہوا, اس کے خاندان کا ہوا. ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی منع جو ضائع ہو گیا, اگر وہ سنجیدہ ہوتا, با اخلاق ہوتا, صابر و شاکر ہوتا, تو پورے خاندان بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کا باعث بن جاتا. کسی کے ماتھے پہ تھوڑی بھی کہہ کے آگے چل کر یہ کیا بنے گا اور کیا کریں گے, کچھ پتا نہیں. تو اس لیے گھر والوں کو بھی یہ تانے نہیں دینے چاہیے. تو گھر والوں کو تانوں سے کوئی روک نہیں سکتا کہ ان کا ذہن بنانا مشکل ہے کہ وہ یہاں ویسے بھی موجود نہیں ہے. آپ اپنی کوئی ایسی مطلب دینے کے بھول نہ کریں جس سے گھر والے تانے دیں, آپ کا بھی دل ٹوٹے, ان کو بھی موقع ملے. اساتذہ کو بھی چاہیے, قاری صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ مدنی منوں کو صبر و شکر کی تلقین بھی کرتے رہے کہ اگر گھر والے بالفرض ڈانٹتے ہیں یا یوں کہیں کہ تجھے تیرے قاری صاحب نے یہ سکھایا ہے یا استاد نے تجھے یہ سکھایا ہے, تو جذبات میں نہ آئے, بلکہ میرا بھی بولتے ہوں گے تجھے الیاس قادری نے یہ سکھایا, یہ بھی بولتے ہوں گے. تو اب ایسی صورت میں جذبات میں نہ آیا جائے بلکہ ہنس کر ٹال دے یا خاموش ہو جائے, ورنہ آپ بحث کریں گے تو کیس خراب ہوگا. مزید آپ کے استاد کو برا بھلا بولیں گے, آپ کو اور غصہ آئے گا, تو پھر نتیجتاً وہ لوگ ماحول سے بچ سکتے ہیں. تو طالب العلم کو سراپا حسن اخلاق ہونا چاہیے اور صابر و شاکر, سنجیدہ و متین ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر آپ ہوں گے تو آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا بنے گا, آپ کی آخرت کی, ان کی آخرت کی بہتریاں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. اپنے استاد کی بھی فرما برداری کریں, اپنے مدرسے کے ماحول کو بھی پراگندہ نہ کریں, اپنے مدرسوں کو چلانے والی مجلس کے بارے میں بھی زبان محتاط رکھیں کہ بعض نادان جو ہیں وہ کبھی استاد کی برائی کرتے ہیں, کبھی مدرسے کی مینجمنٹ کی برائی کرتے ہیں. آپ اتنا سوچیں کہ آپ کے گھر کا نظام بھی دھرم برم ہے, آپ کے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے, داڑھی بھی منڈاتے ہیں, معاذ اللہ جوا بھی کھیلتے ہیں, معاذ اللہ چوری کی بھی عادت ہے. آپ یہ بتائیے ایمانداری سے, آپ کس کس کو بولتے ہیں کہ میرا باپ شرابی ہے یا میرا باپ جوا نہیں ہے؟ آپ کسی کو نہیں بولتے ہوں. تو جو باپ آپ کی دنیا بنانا چاہتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کسی کو بولنا پسند نہیں کرتے, اور یہ آپ کا استاد جو آپ کی آخرت بنانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے بےچارا اگر بھول کرتا ہے تو آپ بھولے کرتے ہیں, اب اپنی بھولوں پر نظر رکھیں. تو اگر آپ استاد کی بھول بتائیں گے لوگوں کو, یا آپ کی انتظامیہ کی, یا آپ کی مجلس جو مدرسے چلاتی ہے ان کی بھولے لوگوں کے سامنے اچھالیں گے, تو یہ کتنی بے مروتی ہوگی, اور اس سے نقصان نتیجتاً کس کا ہوگا؟ نقصان تو آپ ہی کا ہوگا, آپ کے مدرسے کا ہوگا. تو یہ تو آپ کی خدمت کرتے ہیں بےچارے, اتنا آپ پر وقت دیتے ہیں, آپ کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اگر آپ انہی کا کھو دیں گے, انہی کی برائی کریں گے, تو آپ مطلب ظاہر ہے کہ اچھے لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہوگا. تو یوں سمجھیے کہ آپ اپنے گھر کی بد نظمی کو پردہ ڈالتے ہیں جس طرح, اسی طرح مطلب مدرسے میں بھی اگر کوئی 19-20 معاملہ ہے تو اس پر پردہ ڈالنا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے. وہ طالب العلم بڑا بے مروت ہے اور میرے نزدیک اس کو ایک دن کیا، ایک گھنٹہ کیا، ایک سانس بھی مدرسے میں لینے کی اجازت نہیں ہے، کہ جو میرے مدرسوں کی مینجمنٹ کو، میرے مدرسوں کی مجلسوں کو اچھالتے اور برا بھلا کہتے. اس لیے کہ یہ بھی بیچارے آخر مطلب یعنی کہ عام انسان ہے، نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو ہم لوگ عام انسان ہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں، تو بھول تو کریں گے، سستی بھی ہو جائے گی، اچھا نسیان بھی ہوگا، کبھی وہ کام کا بولیں گے کہ ہم فلاں کام ٹھیک ہے ہم کر دیتے، پھر ان کے ذہن سے نکل بھی جائے گا، ایسا ہوگا. تو آپ ایک انگلی ان کی طرف اٹھاتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں، اگر انہوں نے بھول کی تو آپ بھولیں کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے ان کی بھول کو درگزر کریں، دوبارہ یاد دلا دیں، سہ بارہ یاد دلا دیں. اگر بالفرض قصدن بھی انہوں نے نہیں کیا تو ان کی کوئی مسئلت ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، کہ آپ جو سمجھتے ہیں یا جو چاہتے ہیں یہ ہونا ہی چاہیے، تو اس پر آپ اپنے پھر گھر میں داخل ہو جائیں کہ آپ جتنا چاہتے گھر میں کون سا ہو جاتا ہے. آپ بول دیں کہ ابو مطلب مجھے سموسے چاہیے، تو پھر ابو چاٹا دکھاتے ہیں کہ پہلے کمانا سیکھ تو پھر کباب اور سموسے دونوں کھانا، تو پھر ابو کی برائی کی، پھر آگے نہیں کہتے کہ ابو نے مجھے سموسے نہیں کھلائے. اور اگر مجلس والا یا استاد یا مطلب انتظامیہ کوئی فرد آپ کی فرمائش پوری نہیں کرتا تو آپ مطلب اس کا مطلب ڈھول پیٹتے، اس کی غیبتیں کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے. تو اس لیے شیطان کی چالوں میں نہ آیا کریں، اپنی مجلس جس طرح اپنے گھر کو آپ بدنام نہیں کرتے، اسی طرح کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے آپ کا مدرسہ بدنام ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
طالب علم کے استاد اور استاد کے طالب علم پر کیا حقوق ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں.
استاد کو چاہیے کہ وہ اطاعت کا مطالبہ کرنے سے پہلے اپنی شفقت کو دیکھ لے، یعنی میری اطاعت کرو، میری مانو، میری مانو. اگر وہ اس طرح کہتا رہے گا تو استاد کی اطاعت نہیں ہو پائے گی. استاد کو چاہیے کہ وہ مطلب شفیق بن جائے، کیونکہ استاد بڑا ہے، شاگرد چھوٹا ہے. استاد میں عام طور پہ عقل زیادہ ہونی چاہیے، شاگرد میں ذرا عمر کا تقاضا اور وہ ماتحت کم ہونی چاہیے اس میں. تو اس لیے استاد شفقت کرے گا تو طالب العلم اطاعت پر مجبور ہو جائے. یہ نگران کے لیے یا ہر مطلب یہ دیکھے جو بھی مطلب بڑا ہو، بس وہ اگر اطاعت کروانا چاہتا ہے تو اس کو مطلب یہ کہ شفیق بننا ہو. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم ہو گیا کہ ان کی اطاعت کی جائے تو یہ کافی ہے. ان کی محبت عین ایمان ہے، یہ فرما دیا گیا، یہ بالکل کافی ہے ہمارے لیے. لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شفقتوں کے ذریعہ بہا دیا، اور ایسے ایسے اوصاف حمیدہ آپ میں ہیں کہ ہر فرد اطاعت پر اور محبت پر مجبور ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کے حقوق کو مطلب یعنی کہ پیش نظر رکھ کر ان کی تربیت کرے، ان پر شفقت کرے، ان کو ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ یہ اٹھا نہ سکے، سب کے سامنے اس کی تذلیل نہ کرے، ورنہ شاگرد کو نفرت ہو جائے گی، سامنے نہیں بولے گا، اڑی بھی نہیں کرے گا، دل کے اندر وہ اس کی گھن کھائے گا، استاد سے وحشت ہوگی. تو سب کے سامنے کس بات پر ٹوکنا چاہیے، کتنا ٹوکنا چاہیے، یہ ناپ تول استاد کو آنا چاہیے، نفسیات کے مطابق. پھر شاگرد کہتا ہے اگر ذہین شاگرد کو خالی آنکھ دکھائی تو اس کے لیے یہی کافی ہے. جب بالکل ڈھیٹ طالب علم ہے اس کو اگر جھاڑا بھی تو اس صحت پر اثر نہیں پڑتا. تو اس لیے مطلب وہ طلبا کی نفسیات کو پرکھے وہ استاد کامیاب. اچھا اسی طرح شاگردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے استاد کا ہر صورت میں ادب کریں، چاہے مطلب استاد کی طرف سے ناروا سلوک مل پر ہوتا ہو، تب بھی چونکہ اس سے علم حاصل کر رہا ہے اور آپ تو علم دین حاصل کر رہے ہیں تو آپ کا مفاد ہے، تو اس لیے اپنا مفاد پورا حاصل کریں. ہم جسے والد صاحب بازوں کے ظالم ہوتے ہیں، مارتے ہیں، کودتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی قدموں میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ والد صاحب روٹی کھلاتے ہیں. تو دنیا کی روٹی کے لیے آپ والد کو نہیں چھوڑتے، تو استاد تو آپ کو دین سکھاتا ہے، آپ کی آخرت بہتر بناتا ہے، تو ہم لوگ مطلب عمر بھر کھائیں اور ایک بار ڈانٹ پڑ جائے تو ہم مطلب مخالف ہو جائیں، ہم کیسے لوں گے؟ تو اس لیے شاگردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے استاد کی ہر صورت میں اطاعت کے پیش نظر، اور اس کے سامنے بھی اس کا ادب کرے، اس کے پیچھے سے بھی ادب کرے، اس کی بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے، اس کی نقلیں نہ اتارے، ورنہ علم کی روح سے محروم رہے گا اگر طالب علم استاد کی بے ادبیاں کرتا رہا تھا. جب تک کوئی مصلحت شرعی نہ ہو، ہر صورت میں استاد کا مطیع و فرما بردار رہے گا تو ہی علم حاصل کر پائے گا، ورنہ علم کی روح نہیں ملے گی. اگر بہت بڑا عالم بن بھی گیا تو ایسی بھولے کرے گا کہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نے بھولے کس وجہ سے کی اور یہ میری رسوائی کیسے ہوگی. ہو سکتا ہے کہ استاد کی بے ادبی کا یہ نتیجہ ہو اور اس کو کانوں کان خبر تک نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
جب سبق پڑھنے بیٹھتے ہیں تو نیند آتی ہے، برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں.
بے وقت نیند آنے کے اسباب میں سے ایک تو جگر کی خرابی بھی سبب ہے. اس کے لیے نہار منہ پانی میں شہد کا ایک چمچ گھول کر لیمو نچوڑ لے اور نہار منہ اس کو پیا کرے، انشاءاللہ عزوجل اس سے امید ہے کہ نیند میں کمی آئے گی بے وقت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه واله.
آپ کو دیکھا جاتا ہے اپنے معاملات پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، مثلا آپ کے سینے پر مسواک کفل مدینہ کا کارڈ سجا رہتا ہے. ان معاملات پر استقامت ہمیں کیسے حاصل ہو؟
کھانا کھانے پر بھی استقامت ہے، پانی پینے پر بھی استقامت ہے. تو جن چیزوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے اس کو استقامت مل جاتی ہے. آپ بہت ساری باتیں بھول جاتے ہوں گے لیکن بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانے کے وقت دسترخوان پر تشریف لانا آپ کو یاد رہتا ہوگا. تو استقامت کے لیے احساس ضروری ہے، احساس ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل استقامت بھی مل جائے گی. تو ہمیں جو استقامت نہیں ملتی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی احساس کی کمی ہے. تو احساس سے ذمہ داری پیدا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت بخشے. اور سب سے سخت ضرورت تو ہمیں ایمان پر استقامت کی ہے کہ افسوس کہ آج کل اس کا بھی احساس کم ہوتا جا رہا ہے. اپنے لیے دعائے مغفرت پر استقامت ہو، اس کا احساس بھی نہ ہونے کے برابر ہی ہے. میں دعا مانگنے کا انداز تو اب یہ رہ گیا کہ دادی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دو. ابو کی روزی تنگ ہے، روزی میں برکت کی دعا کر دیں. امی بیمار ہے، ان کو صحت مل جائے اور میں امتحان میں پاس ہو جاؤں. یہ دعا اپنے لیے مغفرت کی دعا کی فکر میں، جو مر گئی یا مر گیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کا مطالبہ ہوتا ہے. یہ عام مطلب دیں گے. حالانکہ نماز جنازہ جس کو یاد ہو اس کی اگر توجہ اس طرف جائے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا بعد میں، پہلے حینا ہمارے زندوں کے لیے. اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ومیتنا اور مردوں کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنی مغفرت کی دعا کے لیے بھی استقامت ہونی چاہیے. تو جو عمل آپ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا استقامت کرتے رہیں. امامہ شریف پہنتے ہیں تو اس کے لیے دعا استقامت کرتے رہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ امامہ گھر میں اتار کے رکھ دیتے ہیں، عوام کے سامنے آتے ہیں پہن لیتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کیا ہے، ورنہ گھر میں کیوں نہیں پہنتے؟ گھر میں بھی سنت تو ختم نہیں ہوگی، لباس کا حصہ ہے. جب دوسرا لباس بدن پر ہوتا ہے، امامہ بھی جب تک کوئی وجہ نہ ہو اتارنے کی. اسی طرح داڑھی رکھیے تو اس پر بھی استقامت، دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے لیے بھی استقامت کی دعا. درس آپ دیتے ہیں، بیانات فرماتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مدنی انعامات پر جو عمل کرتے ہیں اس کے لیے اپنے اندر احساس، زبردست احساس پیدا کریں. اور جب کبھی چھوٹ جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا ڈالیں، کفارہ ڈالیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں یا کوئی ایسی مطلب عمل کر لیں جس سے مطلب آئندہ آپ کو مطلب یاد آتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی مل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
اسی طرح علم کی روح سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے حاصل ہو؟
علم کی قدر دانی، اور ہم بس علم کی قدر دانی، اصل جو روح ہے نا کہ وہ علم کی اہمیت ذہن میں راسخ ہو جائے اور وہ ہمیں یاد رہا کرے، حافظہ ہمارا مضبوط ہو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ملتی رہے، یہ سب علم کی روح میں شامل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی.
ایک مرید اپنے پیر کی محبت میں کب کامل ہوتا ہے؟
مرید کو پیر کے ہاتھ میں، یعنی کہ جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، غسال اس کو الٹتا ہے، پلٹتا ہے، ہٹاتا ہے، رکھتا ہے، مردہ اپنے طور پر نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے، تو ایک مرید کو اپنے پیر کی بارگاہ میں ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی نہ زبان کھلے نہ اپنا ہاتھ ہلے نہ اپنا کچھ بھی نہ ہو، جیسا پیر چاہے ویسا مطلب اس کو حرکت دے. یہ ایک مثال دی گئی ہے. اب کامل تو ایسا ہے کہ محبت میں کامل کی چیکنگ تو اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر پیر بلا کسی سبب کے بری طرح جھاڑ دے اور کان پکڑ کر مطلب نکال دے کہ دفاع ہو جا، تو اب اپنے دل کو چیک کریں کہ جب شفقتیں ملتی تھیں اس وقت جو دل کی کیفیت تھی اور پیر صاحب کی محبت تھی، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر دل میں وہی محبت اب بھی باقی ہے جب تو یہ مرید کامل ہے، اور اگر اب پیر صاحب سے بدزن ہو گیا کہ میرا پیر تو بد اخلاق ہے، بلا وجہ میری دل آزاری کر دی، مجھے جھاڑ دیا، تو پھر مرید کامل نہیں ہو سکتا. آپ کو مطلب طویل واقعہ ہے استاد کے بارے میں، پیر تو بڑی بات ہے، استاد کے بارے میں بھی. حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک بار قبرستان سے گزرے، قبرستان تشریف لے گئے غوث پاک، آپ کے ساتھ اور بھی غلام تھے آپ کے، تو حضرت آپ کے استاد گرامی حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر دیر تک دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جب دعا ختم کی تو آپ کے چہرے پر آثار بشاشت تھے، لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کیا معاملہ، آپ نے اتنی طویل دعا کی، پھر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، خوشی کے آثار آئے، تو فرمایا کہ ایک بار ہم جمعے کی نماز کے لیے عہد طالب العلمی میں اپنے استاد محترم شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا رہے تھے. سخت سردی کا موسم تھا، جب ہم نہر کے قریب سے گزرے تو استاد محترم نے مجھے دھکا دے دیا، نہر میں گر گیا، تو میں نے غوطے لگانے شروع کیے اور غسل جمعہ کی نیت کر لی، باہر نکلا، میرا سوف کا جبہ، سوف کا جبہ یعنی اون کا جبہ، سخت کڑکڑاتی ٹھنڈی، اور وہ پانی اس میں بھر گیا اور میں کانپ رہا، میرے ساتھ جو طلبا تھے وہ ہنس رہے تھے مجھ پر، بڑی آزمائش تھی. خیر بات آئی گئی، استاد صاحب سے نہ بدزن ہوئے نہ ان سے چکوا کیا، تو آج جب یہ مزار پر آئے تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ دکھایا منظر، تو ان کا ایک بازو جو تھا وہ شل تھا قبر میں، ویسے تاج اور حلہ بہشتی ان کے زیب تن ہے، لیکن یہ میں نے دیکھا کہ وہ سیدھا ہاتھ شنکھا، اس کی وجہ مجھے یہ بتائی گئی کہ اس دن یہ آپ کو انہوں نے امتحان جو دھکا مارا تھا اس کی وجہ سے ان کا بازو اب بھی شنکھ ہے. یہ غوث پاک بہت بڑے مرتبے کے تھے، تو اس لیے میں دعا کرتا رہا دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ میری دعا قبول ہو گئی اور ان کا بازو درست ہو گیا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آزمائش کے باوجود اپنے استاد صاحب کی کوئی توہین نہیں کی، کبھی شکوا نہیں کیا، بدتر ہونا تو بہت دور کی بات. اگر آپ کا استاد اگر کچھ کہہ دے تو پھر یہ آپ ہیں، استاد کی کیسی بگڑی بناتے ہیں. میں نے تو ایک جامع بات عرض کرنی کا، مرید جو ہے وہ اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہو جیسے کہ مطلب غسال کے ہاتھ میں مردہ، ایسا مرید تو فی زمانہ تو نایاب ہی کہیں گے. یہاں تو اگر پیر صاحب جب تک پیر تھبک دے رہے تو پیر صاحب کی بابا ہے، جہاں پیر صاحب نے آنکھ نکائی یا پیر صاحب موڈ آف ہے اور اگر توجہ نہ دی، انہیں لفٹ کرا کم تھی تو بھی مرید تو اس طرح، مطلب یہ کہ اس وقت کو حالات ایسے کہ کسوٹی میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے کسی، امتحان کے کہاں قابل ہیں. یہاں امتحان کا مطلب دور ہی نہیں، وہ دور اور تھے، مخلص لوگوں کا دور تھا، اب تو یہ دور ہے. جب تک پیر صاحب مسکے لگاتے رہیں گے بری خدمت کرتا رہے گا. یہاں پیر صاحب نے ڈانٹ پلائی، پیر صاحب کی خدمت بند ہو جائے گی. کاش ہمیں اخلاص نصیب ہو جاتا. تو اب یہ کہ یہ دور ایسا ہے کہ نہ پیر بھی کامل آسانی سے ملتا نہیں، مرید کامل کی نوبت تو بات میں آئی نا، پیر کامل ہو تو مرید کامل ملے. تو دونوں طرف سے ہی آج کل اس وقت جو نظام ہے نا وہ درم برم ہے. سوچ سمجھ کر کسی کو پیر بنانا چاہیے، 101 بار غور کر کے سوچ کر تو صحیح پیر ملے تو پھر پہلے مرید ہو جانا چاہیے، بعد میں سانس لینا چاہیے، نہ جانے دم نہ ٹوٹ گیا. اس دور میں بہرحال بہت مشکل معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے فیض یاب کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیر کو راضی کرنے کا طریقہ وہ جیسا موقع، پیر صاحب اگر یہاں تو ہے نا کہ پیر صاحب اگر ناراض ہو گئے تو منانے کی سب کو پڑی بھی نہیں ہوگی بات کی. اب اگر کسی کو جذبہ ہے پیر صاحب کو منانے کا تو وہ جیسے عام طور پہ آدمی معافی مانگتا ہے، معافی مانگے. اگر پیر صاحب کو دلائل دے گا تو یہ نہیں مناسب، اپنی غلطی ہے اس کا اعتراف کر کے معذرت کر لے. جب پھر بھی پیر اگر نہیں مانتا تو اس کے سامنے مزید عاجزی کا اظہار کرے. بہت سارے مطلب ہے کہ منانے کے طریقے ہوتے ہیں کہ پیر کسی طرح مطلب مان جائے تو پیر کیسے راضی ہو جائے، ایسا کوئی جائز طریقہ ڈھونڈ لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بعض اسلامی بھائی سنجیدگی اختیار کرنے کے زوم میں ہر وقت اپنے چہرے پر اداسی اور سختی کو تاری رکھتے ہیں، کیا اسی کا نام سنجیدگی ہے؟
اس کو خشکی تو کہہ سکتے ہیں، سنجیدگی نہ کہا جائے. اس کا مطلب منہ چڑھا ہوا ہوں. اللہ کے پیارے محبوب دانا غلوب منزہ علی القلوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، التبسم من اللہ تعالی والقهقهه من الشیطان، یعنی مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور قہقہ شیطان کی طرف سے. تو مسکرانے کو سنجیدگی سے خارج نہ کیا جائے. اور جب مسکراہٹ چہرے پہ ہوگی تو وہ جو ابھی سوال میں کیفیت بیان کی گئی وہ نہ رہے گی. تو حسب ضرورت مسکرانا بھی چاہیے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے مسکرانا. اور میرے آقا سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں. دوبارہ لیے کہ سنجیدگی بہت ضروری ہے، جس میں سے مسکراہٹ کو مائنس نہ کیا جائے. حسب ضرورت خوش طبعی کی باتیں جو باعث دل شکنی یا کسی کی تذلیل یا دل آزاری نہ ہو وہ بھی ہو تو حرج نہیں ہے. یوں سمجھو کہ مطلب خوش اخلاقی کا دوسرا نام سنجیدگی ہے. کم گوئی خوش اخلاقی کا ہی ایک جز ہے. فضول باتوں سے اجتناب، کہکہ مار کر نہ ہنسنا، یعنی جو کہکہ مار کر ہنستا ہے وہ سنجیدہ نہیں، اگر کہہ گئے وہ سنجیدہ آدمی ہے تو یہ ہنسا ہے، کہکہ تو شیطان کی طرف سے سنت بھی نہیں ہے، تو اس لیے مطلب سنجیدہ نہیں کہلائے گا ایسا آدمی، لیکن کہکہ ناجائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ کسی اپنے استاد صاحب کو یا عالم صاحب کو دیکھیں وہ کہکہ مار رہا ہے تو آپ بولیں گے اب یہ فاسق ہو گیا اور حرام کر لیا اس نے، تو حرام یا ناجائز نہیں ہے، اچھی بات ہے کہکہ لگانا کہ وہ سنت نہیں ہے۔ مذاق مسخری سے اجتناب کرے، یہ بھی سنجیدگی کا حصہ ہے۔ اور مذاق وہ جس سے دوسرا جھیپ جائے، تشویش میں پڑ جائے، کہ تکلیف ہو، دل آزاری ہو، تذلیل ہو، یہ مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ اب اس میں کہ جتنی زیادہ دل آزاری ہوگی اتنا اس کی برائی اس مذاق کی بڑھتی جائے گی، اس کا گناہ ہیوی ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، احیاء العلوم میں یہ روایت نقل کی گئی جس کا خلاصہ ہے کہ جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہوگا قیامت کے روز اس کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، دروازہ کھلے گا جنت کا تو یہ اس کی طرف مطلب بڑھے گا خوشی خوشی، لیکن جب وہ قریب پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا، تو یہ مایوس ہو کے پلٹے گا، پھر پکار پڑے گی، پھر وہ بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا باب جنت کی طرف بڑھے گا، اور کھلا ہوگا دروازہ، جب قریب پہنچے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر وہ پلٹ جائے گا، پھر دروازہ کھلے گا اور اس کو بلایا جائے گا، پھر یہ غمگین آگے بڑھے گا، پھر بند ہو جائے گا، یہاں تک کہ بعد میں جب اس کو پکار پڑے گی دروازہ کھول کے تب بھی وہ نہیں جائے گا۔ مذاق اڑانے والے کا یہ قیامت کے روز حشر ہوگا، اس کے ساتھ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے، تو ہم میں سے ایک تعداد ہے جو لوگوں کا مذاق اڑاتی، غالب اکثریت کہوں تو بھی شاید تعجب، ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ میں کوئی اس کا مذاق اڑاتا، یہ کسی کا مذاق اڑاتا ہوتا ہے، انہیں تقریباً ہر فرد آج کل ظالم بھی ہوتا ہے مظلوم بھی ہوتا ہے، تو اس لیے مطلب مذاق اڑانا جس سے کسی کو شرمندگی اٹھانی پڑے، اس کی تذلیل ہو، دل دکھے، یہ جائز نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کی جائے اور جس نے مطلب جس کا دل دکھا اس سے بھی معافی مانگی جائے، کہ حق العبد کی بھی تلفی ہے اس میں، تو اس کی تلافی کرنی پڑے تو راضی کرنا ہو، تو انشاءاللہ سنجیدہ رہیں گے، تو کم گوئی کی عادت ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کتنی بہاریں آتی اور کتنے لوگوں کے دل دکھانے سے ہم بچ جائیں گے۔ ہم بولتے زیادہ ہیں تو لوگوں کے دل توڑتے زیادہ ہیں، جو کم بولتا ہے لوگوں کے دل بھی کم توڑتا ہے۔ ایک چپ سو سکھ، اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، قفل مدینہ لگا رہے، قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب۔
ہم اپنا آئیڈیل کس کو بنائیں؟
فی زمانہ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو آئیڈیل بنا کر، یعنی آئیڈیل معنی معیار، اپنا معیار بنا کر ہی ہم دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہر فعل ہر قول ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق رہا ہے الحمدللہ، اس لیے انہی کو آئیڈیل بنایا جائے۔ میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کا مصداق بن جائے، اعلی حضرت کے مقابلے میں کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کو مجروح ہونے سے بچائے۔
امیر سنت نے الحمدللہ ابھی ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہمیں اعلی حضرت کو ہی آئیڈیل رکھنا ہے. الحمدللہ اعلی حضرت ہمارے آئیڈیل ہیں. اب اعلی حضرت کو, اب ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا کہ کسی کو آئیڈیل بنایا کیسے جاتا ہے. آئیڈیل تو ہم نے اعلی حضرت کو بنا لیا, اب آئیڈیل کیسے بنایا جاتا ہے, جس کو آئیڈیل بنایا اس کے پیچھے کیسے چلا جائے, یہ بھی تو ایک آنا چاہیے نا. تو اس تو ہم نے الحمدللہ امیر سنت کو اپنا آئیڈیل بنایا کہ جس طرح یہ اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے ہم ان کے پیچھے پیچھے.
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
کمزوری حافظہ کی وجوہات ارشاد فرما دیں.
ان نسیان من العصیان, نسیان عصیان سے ہے, یعنی کہ بہت بڑی وجہ گناہ ہے نسیان کی. دراصل علم جو ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے, اور فضل سے نافرمان محروم ہو سکتا ہے. نافرمانیاں جتنی کریں گے فضل سے دوری ہو سکتی ہے, علم سے دوری ہو سکتی ہے. تو گناہ جو ہے وہ علم کو کھا جاتے ہیں, اس لیے گناہوں سے بچے. دیگر یہ کہ دنیاوی اعتبار سے, طبی اعتبار سے بلغمی امراض سے بچے. کھٹی اشیاء کھانے سے بلغم بنتا ہے, بلغم سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور بھی بات وجوہات ہیں, جیسے کہ اپنا یا کسی اور کا کھلا ستر دیکھنا, یہ بھی کمزوری حافظہ کا سبب ہے. بد نگاہی کرنا, فلمیں ڈرامے دیکھنا, یہ بد نگاہی کا بدترین ذریعہ سے آپ سے کمزور ہوتا ہے. اور بھی مطلب کئی اسباب علماء نے لکھے حافظہ کمزور ہونے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
حضور آپ کو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں, پھر پھونک بھی مارتے ہیں, وہ کون سا وظیفہ؟
ایک تو ہر نماز کے بعد یا نور 11 بار پڑھ کے انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں آنکھوں کی بینائی کے لیے, یا نور. دوسرا یہ کہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد تو کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, یہ آیت کریمہ سورہ قاف, دو نقطے والا قاف, سورہ قاف میں یہ آیت کریمہ, یہ ایک بار بھی پڑھ کے دم کر کے آنکھوں پر مل لیں, انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہوگی. اور آیت الکرسی, عوام الناس کو آیت الکرسی بولتے ہیں, تو یہ ہے آیت الکرسی. اور عوام الناس بولتے ہیں حت الامکان, جبکہ ہے حت الامکان, حت الوسام, بین الاقوامی نہیں بین الاقوامی, مگر آیت الکرسی نہیں آیت الکرسی. اچھا, تو بہرحال آیت الکرسی پڑھے. اور جب وسیع کرسیہ السماوات والارض پر پہنچے تو اب اپنی 10 انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھ لیں, اور ولا یعودہ حفظہما, یہ 11 مرتبہ پڑھے. اور اب وہو العلی العظیم پڑھ کر اپنی ان انگلیوں پر پھونک مارے اور آنکھوں پر مل لے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ انشاءاللہ اندھا بھی حسن نیت سے کرے گا تو آنکھیں پا لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کیا بے غسلہ حمد کی نیت سے تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے؟
بے غسلہ پڑھ سکتا ہے جس میں اللہ تعالی کی حمد ہو اور حمد کی نیت سے پڑھے. جیسے قل ھو اللہ شریف پڑھنا چاہتا ہے بے غسلہ تو نہیں پڑھ سکتا, اگر قل ہٹا دے ھو اللہ احد سے شروع کر تو پڑھ سکتا ہے حمد کی نیت سے بے غسلہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ عز وجل, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے
کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. ان دونوں کاموں کا عادی بننے کے لیے مجھے اپنی ذات پر یہ 6 مدنی اصول نافذ کرنے ہیں. نمبر 1، ہر نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے کم از کم 1 کو دعوت دے کر اپنے ساتھ مسجد میں لیتے جانا ہے. نمبر 2، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کرنے ہیں. نمبر 3، یوم تعطیل کے علاوہ ہفتے میں کم از کم 1 روز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اول تاخر شرکت کرنی ہے. نمبر 4، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شروع سے ختم تک حاضری دینی ہے. نمبر 5، روزانہ مدنی انعامات کا فارم پر کرنا اور ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانا ہے. نمبر 6، زندگی میں یک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر میں ہر ماہ 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. آپ سب یہ ذہن بنائیے کہ میں بھی ان اصولوں پر عمل کی نیت کرتا ہوں، اور دوسروں کا بھی ذہن بنائیے کہ آپ بھی نیت فرما لیں. زور سے کہیے انشاءاللہ.